وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ کے محکمہ خزانہ کے بیان سے شروع کریں گے کہ پاکستان سے گفت و شنید کرنے کا مقصد اسے ناکام بنانے سے روکنا ہے. آگے چل کر ہم بریکنگ نیوز پر بات کریں گے جس کے تحت وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان کو امریکہ کے ساتھ عنقریب ملایا جائے گا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ افغانستان پاکستان کے ترخم سرحد پر ٹرکس روکی جا چکی ہیں, اور ہمارا آخری موضوع ہوگا کہ امریکہ کا یمن کی جنگ سے علیحدہ ہونا. تو آج ہمارے پاس بہت زیادہ خبریں ہیں, آپ لوگوں کو بھی ہم سنتے رہیں گے اس دوران. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789 0800-77789. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے نمائندے محمد جلیل اختر کی طرف جو بات کر رہے ہیں امریکہ کے محکمہ خزانے کے بیان کے بارے میں.
امریکی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو معاشی طور پر ایک ناکام ریاست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا ہے, لیکن اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو اپنا اقتصادی پروگرام تبدیل کرنا ہوگا. امریکی محکمہ خزانہ کے انڈر سیکرٹری برائے بین الاقوامی امور ڈیوڈ ملپاس نے یہ بات بدھ کو ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں عالمی مالیاتی اداروں سے متعلق سماعت کے دوران کہی. ڈیوڈ ملپاس کا کہنا تھا کہ امریکہ اس بات کی بھی پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ سے ملنے والے ممکنہ قرض کی رقم چین سے حاصل کیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال نہ کرے. امریکی عہدیدار کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان نے اپنی بیرونی ادائیگیوں کے توازن کے بحران سے نمٹنے کی نیت سے عالمی مالیاتی ادارے سے مجوزہ بیل آؤٹ پیکج کے لیے رجوع کر رکھا ہے. امریکی حکام یہ مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ملنے والے فنڈز پاکستان چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پمپیو نے رواں سال جولائی میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو ایسا قرض نہ فراہم کرے جو پاکستان کے چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو سکے. بدھ کو سماعت کے دوران کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن ایڈرائس نے جب ملپاس سے استفسار کیا کہ امریکی حکومت وزیر خارجہ مائک پمپیو کے مذکورہ بیان کے تناظر میں کیا اقدامات کر رہی ہے, تو انہوں نے کمیٹی کو بتایا,
We are working and making clear within the IMF that if it were going to supply any funding to Pakistan, it would not be used to repay Chinese loans.
ملپاس نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے حکام پاکستان پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو فنڈز فراہم کرتے ہیں تو یہ فنڈز چین کے قرضے ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. جب ایوان نمائندگان کے ایک دوسرے رکن ڈیموکریٹ بریٹ شرمین نے ملپاس سے پوچھا کہ امریکہ کس طرح اس بات کو یقینی بنائے گا کہ پاکستان آئی ایم ایف سے ملنے والے قرض سے چینی قرضے ادا نہ کرے, تو ملپاس نے کہا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کو ایسے نہ کرنے دیا جائے. پاکستانی حکومت بارہا یہ واضح کر چکی ہے کہ آئی ایم ایف سے ملنے والا قرض چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ قرضے پاکستانی حکام کے بقول آئندہ کئی برسوں تک واجب الادا نہیں. ملپاس نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ کے لیے بات اہم ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے دورس اصلاحات کرے. امریکی عہدیدار کے بیان پر پاکستانی حکومت کے کسی عہدیدار کا بیان سامنے نہیں آیا ہے. تاہم جمعرات کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں تاجر برادری کے سرکردہ افراد کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ٹیکس نیٹ ورک کو وسیع کرنے, ملک میں سرمایہ کاری کی فروغ اور غربت کو دور کرنے کے کئی مؤثر اقدامات کر رہی ہے.
ایک کوآرڈینیٹڈ پاورٹی الیویشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے نیچے ہوگا, دوسرا پاورٹی الیویشن ڈائریکٹلی ہمارے پرائم منسٹر سیکٹریٹ کے اندر ہوگا, تاکہ اوپر سے ہم یہ ساری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ساری ڈپارٹمنٹس جو بھی غربت میں کم کرنے میں کرتے ہیں ان ساروں کو ایک جگہ سے کوآرڈینیٹ کریں, اور جو بھی مسئلے بزنسز کو آتے ہیں وہ بھی ایک جگہ سے ہم آپ کے مسئلے حل کریں.
پاکستان کو اس وقت 12 ارب ڈالر کے مالیاتی خسارے کا سامنا ہے, جس سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے دوست ممالک کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے بھی بیل آؤٹ پیکج کی درخواست کی ہے. یاد رہے کہ رواں سال اکتوبر میں سعودی عرب نے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے پاکستان کو 3 ارب ڈالر فراہم کرنے اور اسے 3 ارب ڈالر کا تیل مؤخر ادائیگی پر فراہم کرنے پر اتفاق کیا تھا. پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے 1 ارب ڈالر کی دوسری قسط جمعے کو موصول ہو گئی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے محکمے سے وابستہ رفیق چانڈیو کے ساتھ، یہ کراچی میں ہوتے ہیں۔ رفیق چانڈیو، آپ سننے والوں کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کس حد تک آپ کو یقین ہے کہ اس مرتبہ عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان کو قرضہ دے گا، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کا بھی اس میں ایک اہم کردار ہو سکتا ہے، اور دیگر یہ بتائیے کہ کیا وہ شرائط کے روپے کو مزید اس کی قدر کو کم کی جائے، کیا ایسا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر؟
تھینک یو نفیسہ، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو روپے کی ویلیو ہے وہ اور گرے گی۔ اس کے ریزن واضح ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بڑھاؤ اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور پاکستان کا جو روپی کی ویلیو ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مشرف کے دور میں جو انڈیپینڈنٹ پالیسی دی تھی اس کے تحت انہوں نے مارکیٹ سے لنک کی ہوئی تھی، اس لیے اگر پاکستان کے ایکسپورٹس جو کہ بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، اگر یہ آگے چل کے بڑھ کے اسٹیبلٹی نہیں لاتے ہیں اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں وہ کم نہیں ہوتے، تو روپی کی ویلیو اور گرے گی، اور گرنے سے پاکستان میں ایک اور انفلیشن کا ایک اور دور آئے گا جس سے بہت مشکلاتیں آتی رہیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر جو پرائم منسٹر نے ابھی جو اقدامات کر رہے ہیں، ان میں دو اقدامات کا انہوں نے بڑے زور سے جو ہے ذکر کیا ہے، ایک یہ کہ پاورٹی ریڈکشن کا ڈائریکٹلی وہ وہاں خود دیکھیں گے، اور دوسرا ایز آف بزنس۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی محکموں کے پاس ہیں، وزیر اعظم کے پاس ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ پاورٹی ریڈکشن ایک ملٹی سیکٹرل ایشو ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سارے سیکٹرز جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں، تو ان میں کوئی ان کا زیادہ کردار نہیں بنتا جب تک کہ صوبے اس چیز میں مطلب آئیں، اور ان کو صوبوں کے ساتھ مل کے کرنا پڑے گا۔ ڈوئنگ ایز آف بزنس جو ہے وہ انڈسٹریل پالیسی اور اس کا جو تعلق ہے، ایک حد تک تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انویسٹمنٹ آنی ہے صوبوں میں، تو اس کے لیے بھی صوبوں کو ساتھ ملا کے چلنا پڑے گا۔ تو یہ تو دو ان کی جو باتیں ہیں جو ان کے پرابلمس ہیں وہ ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے نظر آ رہا ہے تو امریکن جو اسٹینڈ ہے وہ اس پہ زیادہ فوکس ہے کہ چائنیز جو لون ہے وہ پے نہ کیے جائیں۔
اب اس میں اور اس پہ رفیق چانڈیو آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اسی حوالے سے پاک چائنا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ فیصل آفریدی کو لاتے ہیں۔ آفریدی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکی جو اہلکار ہیں بار بار اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو چینی چائنا سے جو قرضہ لیا ہے وہ اس کو IMF سے جو انہیں قرضہ ملے گا وہ اس کو چکانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں، ان کی تشویش جو ہے وہ کس حد تک بجا ہے؟
جی السلام علیکم، میری جو انفارمیشن ہے جو حکومت پاکستان بتا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو لائبلٹی پاکستان حکومت نے پے کرنا ہے چائنیز کو اسپیشلی اس سال میں 2018-19 فائنانشل ایئر میں، وہ تقریباً $1 ارب سے بھی کم ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر IMF سے کوئی قسم کا سپورٹ یا امداد آتا ہے پاکستان کو وہ چائنیز ری پیمنٹ کے لیے ہی ہوگا، یہ تو آئی تھنک بڑا کلیئر ہے، اور نہ صرف پاکستانی میڈیا میں یہ خبر ہے بلکہ آئی تھنک ہماری جو آرگنائزیشن ہے چائنا چیمبر ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی حکومت میں، تو ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں اور جو ہماری انفارمیشن ہے منسٹری آف فائنانس سے اور پرائم منسٹر آفس سے اور باقی جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان سے تو یہی معلومات ہمیں ہیں کہ ٹوٹل جو ایکسپوجر ہے یا لائبلٹی ری پیمنٹ کا وہ کوئی $1 بلین سے کم ہے، اور اس کے لیے بھی ڈسکشن جو ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان اب JCC میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں کہ یہ پوائنٹ بھی ایجنڈے پہ ہوگا کہ اس $1 بلین کو یا $900 ملین کو یا جو بھی اماؤنٹ ہے اس کو ری اسکیڈول کیا جائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ IMF کی طرف سے جو بھی سپورٹ آئے گا وہ چائنا کی ری پیمنٹ کے لیے ہوگا۔
یہ بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سوالات اس لیے بھی اٹھتے رہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی $60 بلین کا جو قرضہ ہے وہ پاکستان نے چین سے لیا ہے پاک چین راہداری منصوبے کے لیے، اور جب پاکستان کی معاشی حالت اتنی خراب ہے اور روپے کی قدر میں مزید کمی ہونے کا امکان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا کہ آئی ایم ایف سے لیا ہوا قرضہ ان لونز کو دینے کے لیے نہ ادا کیا جائے؟
میرے خیال میں ایسی کوئی بات فرینکلی سپیکنگ میری نظر میں تو مجھے نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس 60 ارب ڈالر کی ہم بات کر رہے ہیں سی پیک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہونی ہے پاکستان میں, 1 تو 60 بلین ڈالر ابھی ہوا نہیں ہے. آئی تھنک ابھی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ صرف 18 سے 20 بلین ڈالر کے قریب ہوئی ہے, اور اس کا پاکستان کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لائبلٹی پاکستانی حکومت نے پے کرنی ہے 90 بلین ڈالر کے قریب, جو ٹوٹل ایک ایکسپوجر پاکستان کو کل کو پے آف کرنا ہے آئی ایم ایف کو اور باقی اداروں کو, اس چائنیز انویسٹمنٹ سے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اسپیشلی لائک انرجی جو سیکٹر ہے پاکستان میں, 2 سال پہلے تقریباً ہمارے پاس 8 سے 10 ہزار میگا واٹ کی شارٹیج تھی. جب سے یہ سی پیک کے اندر پاور پلانٹ جو ہے نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں, اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ 1 سے 2% بیکاز آف دی سی پیک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے. تو اب یہ جو جتنا ایکسپوجر ہوگا 60 بلین ڈالر کا, جو وتھ پیسیج آف ٹائم ہوگا, اس میں کافی پروجیکٹ ہیں جو کہ ابھی ہونے ہیں اگلے 2-3 سال میں, لگتا یہی ہے ارلی ہارویسٹ کے جو پروجیکٹ ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے. اب ان کا جو پے آف ٹائم ہوگا وہ تو اگلے 25 سال کے لیے ہوگا. تو جو آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے
جی جی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. جی جی آپ کو ہم دوبارہ ڈائل کرتے ہیں یا آپ اپنا فون کا رخ ذرا موڑ لیں. اس دوران ہم بات کرتے ہیں ماہر معاشیات رفیق چانڈیو سے. رفیق چانڈیو, آپ بتانے لگے تھے کہ پاک چین راہداری منصوبے کے بارے میں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے, اور فیصل آفریدی جو پاک چائنا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ راہداری منصوبے سے ابھی سے ہی پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے اس پر؟
دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر کا ایک پیکیج ہے. اس پیکیج میں ظاہر ہے کہ راہداری جب شروع ہو رہی ہے اس میں پاکستان کو ٹیکسز آ رہے ہیں, اور پاکستان خود اس میں سے جو بہت بڑا جمپ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو خود یہاں سے ایک فائدہ اٹھانا ہے, اس کو ایکسپورٹس بڑھنے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کیا پاکستان کی جو نئی حکومت ہے وہ حکومت کتنی تیار ہے, کتنی ریڈی ہے, یعنی ایک اسٹیج سیٹ کی جاتی ہے نا, وہ اسٹیج سیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. اگر آج اسٹیج سیٹ ہوگی تو کل اس کا بینیفٹ آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت جو فگرز ہیں ہماری جی ڈی پی کی, پر کیپیٹا گروتھ کی, اور ساؤتھ ایشیا میں, وہ سب میں ہماری سب سے کم ہیں. یعنی سب سے ہائیسٹ جو آ رہی ہیں وہ انڈیا کی آ رہی ہیں, اور اس کے بعد بنگلہ دیش کی جو اکنامک گروتھ ہے, پر کیپیٹا گروتھ ہے, اور باقی جو فگرز ہیں ساری وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں. پاکستان فال کر رہا ہے بنگلہ دیش, بھوٹان, اور کہیں کہیں نیپال سے بھی کم, مطلب افغانستان اور بھوٹان سے, اپنا مالدیپ سے کچھ زیادہ ہیں اس کے فگر, باقی سارے جو جائنٹ اکنامکس ہیں ان کے. اور یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں اکنامکس کا یہ کہنا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ جنریٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس جو جنریشن ہے اس کا ابھی تک حصے دار نہیں ہوا ہے. تو اس کے حصے دار ہونے کے لیے یہ جو پوری کہانی ہے سی پیک کی, یہ بہت بڑی زبردست فائدہ دے سکتی ہے, لیکن اس میں بہت سے اف اور بٹ ہیں. اگر وہ ہوتے ہیں تو یہ ہوگا, اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کا کوئی زیادہ فائدہ پاکستان کو ہونے والا نہیں ہے.
اچھا, آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے محکمہ خزانے کے اس بیان پر کہ پاکستان سے گفت و شنید کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو ناکام ہونے سے بچایا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے منسلک رفیق چانڈیو ہیں, جبکہ پاک چائنا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ فیصل آفریدی ہیں. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, ان کو سنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
جی، تو اگلے 5 منٹ تک یا 3-4 منٹ تک ہم کالز لیں گے، اگر آپ لوگ کال کرنا چاہیں تو ابھی موقع ہے۔ معروف شاہد نے کال کیا ہے کشمیر سے۔
جی السلام علیکم محترمہ۔
وعلیکم السلام۔
ہاں محترمہ، جو ہمارے مہمان ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ بھی قرضہ لیتے ہیں یا صرف پاکستان میں قرضہ لیا جاتا ہے، لیکن اس کی آؤٹ پٹ کیوں نہیں نکلتی، یعنی وہ قرضہ در قرضہ ہوتا جاتا ہے؟
شکریہ۔ کلیم اللہ نیازی میاں والی سے۔ جی، اور انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مربت سے۔
میڈم، میرا سوال یہ ہے کہ مختلف ممالک پاکستان کو اربوں ڈالر قرضہ دیتے ہیں، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ قرضہ حکمران اور سیاستدان کہا جاتا ہے، عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کر پاکستان دیوالیہ ہو جائے تو یہ ممالک ان حکمرانوں کے ساتھ حساب کتاب کریں گے یا ہمارے ساتھ بھی حساب کتاب ہوگا؟ تھینک یو۔
ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خاصی مایوسی ہے کالرز میں، اور آفریدی صاحب آپ بتائیے، آپ سرکار کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ یہ جو معاشی بحران ہے اس پر پاکستان قابو پا سکے گا؟ جی، ابھی تو آپ کی آواز بالکل بالکل سنائی نہیں دیتی ہے۔ رفیق چانڈیو، آپ اگر اس کا جواب دینا چاہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے کہ قرضہ دوسرے ممالک لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں، اور قرضہ لینے میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ قرضہ لیتے ہیں ہم وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ممالک لیتے ہیں، جس انویسٹمنٹ کی بدولت ملک میں ایک ترقی کا جال بچھایا جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اکنامکس میں کوئی پرابلم نہیں دیکھتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ریسورسز آگے انہی قرضوں کے جو انفراسٹرکچر ہے اس سے جنریٹ کر رہے ہوں تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہم نے سی پے کا قرضہ ہے وہ زیادہ تر انفراسٹرکچر کا ہے نا، انرجی کا ہے اور روڈ نیٹورک ہے۔ اب اس سے اگر ہم فائدہ لینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، ہم صرف ناکہ وصول کریں گے، تو اس کا فائدہ اتنا ہمیں پڑنا نہیں ہے جتنا ہم قرضہ لے رہے ہیں۔ تو جتنے بھی قرضے لیے ہیں ان کی جو گورننس کی پرابلم ہے پاکستان کی، اور جو پولیٹیکل جو ایشوز آتی رہی ہیں جن میں پولیٹیکل سسٹم کو ڈیمیج کیا گیا، ان کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہے، اور کرپشن بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے، جس کی وجہ سے پاکستان قرضوں کے تلے دبتا جا رہا ہے۔
فیصل آفریدی کی لائن بحال ہو گئی ہے۔ آفریدی صاحب، آپ سے یہی سوال کہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ معاشی بحران پر پاکستان قابو پا لے گا؟
جی جی، میں تو کافی پر امید ہوں، میں نہیں، پورا پاکستان پر امید ہے۔ آئی تھنک عمران خان جتنے کام کر رہے ہیں پرائم منسٹر، وہ بہت ہی اس کے لانگ ٹرم فائدے ہوں گے۔ شارٹ ٹرم میں تو آف کورس پورے ملک کے اندر تھوڑی مایوسی ضرور ہے، کیونکہ ہر طرف سے انہوں نے، یا جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے کچھ سختیاں شروع کی ہیں، مگر یہ چیزیں آئی تھنک پاکستان کے لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے لیے اور سروائیول کے لیے بڑی ضروری ہیں، جس میں نیب بھی ایکٹیو ہے، ایف آئی اے ایکٹیو ہے، اسٹیٹ بینک ایکٹیو ہے، تقریباً تمام جو پاکستان کے اہم ادارے ہیں وہ سارے لوگ انکلوڈنگ ایف بی آر، وہ سارے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ضرور کچھ لوگوں کے لیے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، مگر اوور آل آئی تھنک اس پاکستان کے لیے یہ تمام جو ایکشن وہ لے رہے ہیں یا ریفارمس کی طرف وہ سوچ رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باہر دنیا کے اندر جو بھی ہمارے ایز اے کنٹری پارٹنر ہیں، وہ آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یا امیرکا ہے، آئی تھنک ان کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایشو صرف پاکستان یہ 12 ارب ڈالر کا نہیں ہے، بلکہ ان دی لانگ رن اس ریجن میں پاکستان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔
بالکل صحیح ہے،
صرف پاکستانی ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔
جی ہاں، اور ہمارا اگلا موضوع بھی یہی ہوگا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ افغانستان سے نکلے، اور ظاہر ہے اس کو پاکستان کی بھی اس سلسلے میں ضرورت ہے۔ آپ لوگ صرف 1-2 منٹ رکیں، کیونکہ کچھ کالرز ہیں۔ چترال سے محمد شفا جی، ذرا مختصر بات کیجیے گا۔
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
نفیسہ بی بی امریکہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں, جب بھی ہمارے اوپر مسائل آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہے, کبھی کچھ ایک بلیک لسٹ میں ڈالتا ہے, اس سے نکلتے ہیں دوسرے بلیک لسٹ میں ڈالتا ہے, تیسرا ہم آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ چائنا کو قرض دے رہا ہے, یہ کیسا ہمارا دوست ہے؟ ہمارے ساتھ کبھی دوستانے میں صحیح نہیں ہوا.
جی جی, ہم اس موضوع پہ بھی آتے ہیں. اور ہمیں ٹانک سے کال کیا ہے فاتح نے.
فتح خان.
جی جی فتح خان. جی جی
ہاں سر, میں ایسا کہہ رہا تھا جی کہ یہ ہمارا اجازت سے کہتا ہے کہ ہم مدینہ کے شہر کے طرف بنائیں گے, تو مدینہ شہر والے تو جیتے نا وہ تو خود خیر ہے دین نے, اس نے تو اپنا سب مال بیت المال میں جمع کر دی, تو عمران خان اور اس کی پورا کابینہ اپنا مال جائیداد سب لے کر بیت المال میں جمع کر دے, پھر خزانہ بھر جائے گا, قرض لینے کا کوئی ضرورت نہیں ہوگا.
اچھا, اور محمد طارق چختائی چنیا سے. جی جناب
السلام علیکم. بہن, پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ روپے کی بے قدری آخر پاکستان میں کب ختم ہوگی, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی پاکستانی کو یہ کوئی دلچسپی نہیں کہ کون پولیٹیشن جیل میں رہتا ہے اور کون. اگر یہ جتنی لوٹ مار اور کرپشن جس کے نام پہ عمران خان صاحب نے ووٹ لیے ہیں, اگر یہ لوٹی ہوئی دولت واپس ہو جائے تو کیا پاکستان کی معیشت بحال ہو سکتی ہے؟ میرے پینلسٹوں سے یہ ایک دو چیزیں ہیں. بہت شکریہ, اگر وضاحت فرما دیں.
اس سوال کو موخر کرتے ہیں اس کے جواب کو, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے, اس کی طرف ہم چل رہے ہیں. لیکن اس موڑ پہ ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ماہر معاشیات رفیق چانڈیو جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں, سندھ میں ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ تھے فیصل آفریدی جو کہ پاکستان چائنا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے. بریکنگ نیوز کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے یہاں امریکی دفتر خارجہ کے ایک سابق اہلکار ماروین وائنبوم کو, اور ان سے انگریزی میں سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. مسٹر وائنبوم, ویلکم.
تھینک یو.
So Imran Khan spoke a little while ago in Peshawar and he said that his government would help facilitate Taliban talks with the United States on the 17th. He didn't specify which 17th. How do you look at his statement?
Well, I think the fact that he did specify a date is important, because in the past Pakistan has regularly said that it would do what it could. But by setting a date, obviously, he must have some commitment from at least some of the leadership of the Taliban. So I think in that sense, it's significant. At the same time, the very fact that he has suggested this runs against what has been the government's position, that after all, it has only very limited influence over the Taliban, and I think that that's probably true. The government generally has what we would call spoiler influence, that it can stop things from happening, but to make them happen is much more difficult. Now, that once there was a meeting a few years ago in Murray, And at that time it was called quadrilateral meeting, in which the Taliban were represented. That fell apart, though, after the announcement of Mullah Omar's death. It discredited then Mullah Mansour, who was later killed in a drone attack. So the very fact that he now feels he can bring him to the table is significant, but we should point out that there is a wide space between bringing anyone to the table, and we have to see who, in fact, is there and who they represent, and getting them to make concessions, because up until this time, the Taliban has been adamant in saying that it has no interest here in talking to the government. And at the Murray meeting, representatives of the government were present. So now, if they are going to agree to meet with the government in Kabul, this would be very significant.
Okay, just hold on, let me translate. Marvin Weinbaum ka ye kehna tha ki ye bahut ahem hai ki Imran Khan ne ek date di, kyunki iska matlab ye hai ki wo sanjeeda hain ki Pakistan Taliban ko mez par layega. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب پاکستان کہتا تھا کہ اس کا بڑا محدود اثر و رسوخ ہے طالبان پر تو یہ بات سچ نہیں نکلی. مارون وائنبوم نے مزید کہا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مری میں بھی ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں طالبان کو میز پر لایا گیا, لیکن اس میں ملا عمر کا پتہ چلا کہ وہ زندہ نہیں ہیں اور اس کے بعد وہ ٹاکس ناکام رہیں. لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے امریکہ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ طالبان کو جب میز پر لایا جائے تو وہ کون سے طالبان ہیں اور وہ کس طرح کی رعایت مانگتے ہیں. مسٹر وائنبوم, پلیز اسٹے آن لائن. لیٹ می آسک دس کوسچن وت دی این بی سی رپورٹر فرام پشاور, مشتاق یوسف زئی. مشتاق یوسف زئی, آپ بتائیں طالبان اس وقت کیا مانگ رہے ہیں امریکہ سے؟ مشتاق یوسف زئی جی بتایا جا
مدد مانگی ہے.
جی بتائیے.
یہ تو میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟
جی جی بالکل آ رہی ہے.
تو میرے خیال میں یہ اصل میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت پہلے ہی شروع ہو چکی ہے, تقریباً 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں جو ان کے فارمل میٹنگ ہو چکے ہیں. 3 دن ابھی ریسنٹلی انہوں نے بات کی قطر میں, اس سے پہلے بھی بات کی. لیکن دونوں جو اطراف ہیں امریکہ اور طالبان, ان کے شرائط بڑے سخت ہیں, اور امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان 6 مہینے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کرے اور جو ان کے قیدی ہے ان کا تبادلہ ہو, اور پھر جو وہاں پہ نیشنل گورنمنٹ بنے گی طالبان اس کا حصہ بنے. طالبان چاہتے ہیں کہ امریکہ کے لائن دے افغانستان سے, جتنے بھی اس وقت غیر ملکی افواج ہیں وہ نکل جائیں, اور جو وہاں پہ حکومت بنے گی وہ طالبان کے حوالے کرے, اور جتنے بھی قیدی ہیں اس وقت افغانستان کے اندر افغان جیلوں میں ہیں یا امریکہ کے پاس جو ہے وہ رہا کر دیں. تو یہ بڑے سخت شرائط. اس کے علاوہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ان کے بیسز ہو, اور یہ جو ابھی ریسنٹلی 3 دن کی ان کی بات چیت ہوئی تھی قطر میں, تو طالبان کے ذرائع نے بتایا تھا کہ امریکہ نے ان پہ واضح کیا ہے کہ ان کو خطرہ ہے مستقبل میں چین سے اور روس سے, تو وہ یہاں پہ ضرور ان کی پریزنس ہوگی, ان کے بیسز ہوں گے, لیکن وہ افغانستان کے معاملات میں بالکل عمل دخل ان کی نہیں ہوگی, اور افغانستان میں جب نیشنل گورنمنٹ بنے گی تو افغانستان کے لوگ خود حکومت چلائیں گے. اب طالبان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے, کیونکہ ابھی تک تو جو ان کی لڑائی جا رہی تھی اور اس وقت جو افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے, تو ان کا سب سے جو بڑا مقصد ہے اور ان کا جو کلیم ہو وہ یہی ہے کہ وہ جتنے بھی غیر ملکی ٹروپس ہے وہ اگر افغانستان میں موجود رہیں گے تو ان کی لڑائی جاری رہے گی. اب طالبان کے لیے بڑا مشکل ہے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو جتنا بھی اثر رسوخ ہے افغان طالبان کے اوپر وہ استعمال کرے, اور جو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ سخت, ان میں نرمی لائے. میرے خیال میں جو عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے ان سے کہا ہے کہ آپ طالبان کو بیس پر لائے, تو طالبان پہلے ہی بیس پہ بیٹھے ہیں, ان کی میٹنگ ہو چکی ہے, اور ابھی جو انہوں نے اسپیچ کی تو پھر جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں شوکت یوسف زئی, یہ صوبائی وزیر ہے, پھر انہوں نے وضاحت کی کہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ 17 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہوگی, تو وہ 17 جنوری کو ہوگی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان. اور کچھ ایسے بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے پاکستان سے چونکہ مدد بھی مانگی ہے, لیکن ان کو وربلی بتایا ہے کہ امریکہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے, جو اس وقت پاکستان کو مالی مشکلات ہیں IMF سے پیکج دلانے میں, اگر پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور افغان طالبان کو کنوینس کرے یا ان کو مجبور
بالکل صحیح ہے جی جی آپ ہمارے ساتھ رہیں میں ذرا سا ترجمہ کر دوں ماروین وائن بام کے لیے مسٹر وائن بام دی این بی سی کورسپونڈنٹ ہی سیز دیٹ دیر آر ویری اسٹرکٹ کنڈیشنز فرام بوتھ سائڈز اینڈ while the Taliban have said that they will agree to come to the table only if the US withdraws unilaterally.
Then we haven't made any progress whatsoever.
Right. but this is because they say that the US is asking for a 6-month ceasefire and a national government. And that is very difficult for the Taliban to accept. But Pakistan is now trying to negotiate between the two. My question to you is, how hopeful are you that Pakistan will help?
Yeah, you see, the Taliban have all along said they prepared to talk to the Americans because it's the Americans that they want to have make some concessions. They don't consider the Kabul government legitimate. They say they're just puppets of the Americans. But they want to talk to the Americans because, above all, what they want to see is a commitment to an American withdrawal. Understandably, they want this because if the United States withdraws without there being already in place a settlement and some stability, there's very little doubt that there would be a collapse of the Pakistani security forces.
So are you hopeful that Pakistan will help to bring...
Well, I think that what Pakistan is trying to demonstrate to the United States in a additional way of just using words in the past, it is now taking an action which it hopes will, if nothing else, will placate the United States, which has been very tough on Pakistan, and more recently has suggested that it wants to partner with Pakistan because it needs Pakistan's help, it feels, in trying to jumpstart negotiations.
Mm-hmm. Okay, so just 1 minute. Dr. Marwan Weinbaum keh rahe the ki پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں لیکن اس وقت پاکستان اور عمران خان نے جس طرح کا بیان دیا ہے اسے نظر آتا ہے کہ وہ واقعی کچھ کوشش دکھانا چاہتا ہے اپنی محنت کے ذریعے طالبان کو میز پر لانے کی کوشش میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اس واسطے امریکہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے تھینک یو ویری مچ مسٹر وائنبام اور شکریہ مشتاق یوسف علی کا اس وقت ایک ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ترخم بارڈر پر افغانستان اور پاکستان کی جو کانوائز ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے
دور جانے کی ضرورت نہیں وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم افغانستان کے ساتھ منسلک ایک موضوع کی طرف آتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس کے مطابق افغانستان اور پاکستان کے جو کانوائز ہیں یعنی کہ جو ٹرکس اس وقت گزرتی ہیں پاکستان سے افغانستان میں ان کو روک دیا گیا ہے اور دونوں طرف سے آمد و رفت جو ہے وہ بند ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 300 ٹرکس اس وقت ترخم کے بارڈر پر موجود ہیں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان افغانستان کی سرحد سے رپورٹنگ کرتے ہیں جیو نیوز کے لیے نور زمان اچکزئی نے نور زمان اچکزئی کیونکہ اس وقت امریکہ بھی تلاش کر رہا ہے کوئی حل افغانستان میں ہو اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ٹرکیں جو ہیں وہ سرحد پر ہل نہیں رہی ہیں آپ بتائیے مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے
شکریہ اصل میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹریڈ ہے پاکستان اور افغانستان کے صرف انحصار بھی ٹریڈ کے ذریعے ہی ہے. پاکستان سے یا افغانستان سے امپورٹ ایکسپورٹ بنیادی چیز ہے جو کہ اس کے معیشت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے, چمن ہو یا تورخم بارڈر پر ہو. یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پاکستان کی جانب سے کبھی افغانستان کی جانب سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب جو تورخم بارڈر پہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تورخم پہ تو پہلے سے ہی انہوں نے جو لوگ روٹین میں پچھلے کئی سالوں سے آتے جاتے تھے پاکستانی یا افغانی جو بغیر کسی ویزا پاسپورٹ پہ قبائل آتے جاتے تھے, اس پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس کو اب ویزا پاسپورٹ کے بغیر آنے جانے نہیں دیا جا رہا ہے. بعد میں پھر جو پاکستانی ٹرک افغانستان جاتے تھے اس کے لیے بھی ان کے ڈرائیور اور کلینڈر کے لیے ویزا پاسپورٹ لازمی قرار دیا گیا تھا, کیونکہ ویبوک سسٹم جو کہ کسٹم ایف بی آر نے نافذ کر دیا ہے دونوں بارڈرز پر چمن اور تورخم پر. مگر وہاں پر دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ ویبوک انٹرنیٹ کے بغیر نہیں چل رہا ہے اور انٹرنیٹ جو ہے بجلی اس کے بغیر نہیں چلتا ہے. تو اس پہ کئی مرتبہ احتجاج بھی ہوا تھا کہ انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جائے, بجلی کی فراہمی بحال کی جائے, تو تب ویبوک سسٹم کے ذریعے گاڑیاں جو ہے ٹرک جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہو سکیں گے یا افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو سکیں گے. اب مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بارڈر پر ہے, خاص کر کسٹم حکام یا پاکستان میں NLC کی جو ڈپارٹمنٹ ہے, خاص کر تورخم بارڈر پر سب سے زیادہ انوالومنٹ یہاں پر تورخم میں اس وقت NLC کا ہے, نیشنل لاجسٹک سیل جو جس کو کہا جاتا ہے, وہ تمام معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. NLC جو ہے وہ پراپر ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ جو انٹرنیٹ سسٹم ہے اس کے طریقے سے ہی جو تجارتی ٹرک ہے وہ افغانستان جا سکیں گے, لیکن وہاں پر جو سہولیات ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جا سکی ہے. تو اس وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور سرحد پار افغانستان میں جو افغان حکام ہے یا افغان کسٹم ہے وہ مینول سسٹم کے تحت سسٹم کو چلانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ افغانستان میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے, وہاں پر بجلی نہیں ہے, وہاں پر موبائل سسٹم بھی اتنا کام نہیں کر رہا جتنا کہ پاکستان میں کام کر رہا ہے. تو اس وجہ سے بزد ہے دونوں ممالک. ایک تو جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں افغانستان میں, ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, اس کا بھی ایک تسلسل جو ہے وہ تجارت پہ اثر انداز ہو رہا ہے. افغانستان ہو یا پاکستان ہو, ان کے درمیان باہمی رابطے جو جوائنٹ بارڈر فلیگ میٹنگز ہوتے تھے کئی عرصے سے منعقد نہیں ہو سکے ہیں, رابطوں کا فقدان ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, اور ایک دوسرے پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں خاص کر دہشت گردی کے حوالے سے وہ اب اثر انداز ہونے لگے ہیں ٹریڈ پہ بھی. تو خاص کر جو مقامی تاجر ہے جو کہ ٹریڈرز ہے جو وسط ایشیا تک ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں.
بالکل صحیح ہے.
اگر حکومت
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ جو کالرز ہیں ورنہ وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. میاں محمد اکرم اٹک سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پہ.
ہیلو
جی 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 بتائیے.
میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک شاہ سے عرض کر رہا ہوں.
جی جی
افغانستان کے اب لیٹسٹ 34 چھوٹے بڑے صوبے ہیں, ٹھیک ہے جی. امریکہ یہاں سے 10,600 میل دور ہے, امریکہ یہاں بڑے 17 سال سے زیادہ سمے آپ بھی اور لوگ روزانہ کے طالبان ملاقات کے لیے میرا اگر آئیں گے تو اس میں ہوگا کیا؟ امریکہ کو اگر کوئی علاقہ چاہیے تو کون سا چاہیے, کتنے عرصے کے لیے چاہیے, وہ اپنے اہداف بتاتا کیوں نہیں؟ یہ گڑ بڑ گلے یہ تو جہر ان پڑھ والی بات ہے. وہ اہداف امریکہ میز پہ آیا افغانستان آ جائے گا, میں لے آتا ہوں اس کو, کتنے
ایسے
کس چیز کے لیے چاہیے؟
یہ ہمارے جی 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 جس طرح سے مشتاق یوسف زئی نے کہا کہ اس وقت امریکہ چاہتا ہے کہ کیونکہ چین اور روس بھی علاقے میں ہیں تو وہ اپنے بیسز وہاں قائم رکھے, یہ ہے غالباً اس وقت یہاں کی سوچ. بہر کیف کیونکہ ہمیں اس سیگمنٹ کو ختم بھی کرنا ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے کال کا اور یہ کہ ہمیں جیو کے نمائندہ نور زمان اچک زئی نے جوائن کیا تھا, یہ پاکستان افغانستان کی سرحد پر رپورٹنگ کرتے ہیں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے. facebook.com/ SEJ Radio یا پھر facebook.com/radio-news-network.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم لوٹتے ہیں ایک اور بہت اہم بین الاقوامی موضوع کی طرف. جمعرات کو جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ امریکی سینٹ نے ووٹ دیا کہ وہ ایک قرارداد کو منظور کریں گے جس کے تحت امریکہ جو سعودی عرب کی اور یو اے ای کی فوجی کیمپین رہی ہے یمن میں, اس میں امریکہ اپنا کردار ختم کر دے گا. اس پر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے علی اکبر مرزا نے, یہ کانگریس کے لیے کھڑے تھے, ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور آگے چل کر ہم دیگر جو سینئر تجزیہ کاروں کو بھی سنیں گے. لیکن اس موضوع پر ہم آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
یمن اور سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے واقعات پر امریکی سینٹ نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مشرق وسطی میں امریکہ کے قریب ترین اتحادی سعودی عرب کے خلاف دو قراردادیں منظور کی ہیں. یمن میں جاری کئی سال سے خانہ جنگی اور سعودی فوج کی یمن کی سرزمین پر فوجی مداخلت کو سینٹ کے اراکین نے حتف تنقید بنایا. ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر پیٹرک لیہے کہتے ہیں,
سعودی ملٹری بائی اینی آبجیکٹیو میجر از گلٹی آف وار کرائمز.
سعودی عرب کی فوج کا خواہ کوئی بھی مقصد ہو وہ جنگی جرائم کی مرتکب ہوئی ہے. ہمیں یہ بات کہنے میں بہت وقت لگا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے. دوسری طرف سعودی صحافی خشوگی کے قتل کا الزام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر عائد کیا جا رہا ہے. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مارکو روبیو کہتے ہیں,
یو نو اینی تھنگ اباؤٹ سعودی عربیہ, اف یو نو اینی تھنگ اباؤٹ ہاؤ دیئر گورنمنٹ ورکس اینڈ اف یو نو اینی تھنگ اباؤٹ دی کراؤن پرنس, یو نو دیٹ دیئر از نو وے دیٹ 17 گائز.
اگر آپ ولی عہد شہزادے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ان کے قریبی 17 ماتحت ایک طیارے میں بیٹھ کر تیسرے ملک جاتے ہیں, وہاں اپنے قونصل خانے میں ایک شخص کو قتل کر کے اس کی لاش ٹھکانے لگا کر واپس آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد شہزادہ سلمان کہتے ہیں کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. ٹرمپ انتظامیہ اس واقعے کی پردہ پوشی کرتے ہوئے شہزادہ سلمان پر انگلی اٹھانے سے گریزاں ہیں. امریکی حکومت سعودی عرب سے فوجی تعاون میں دراڑ ڈالنے کے حق میں نہیں ہے. دوسری طرف امریکی سینٹ کے اراکین کا موقف اس کے برعکس ہے. ریپبلکن سینیٹر جیمز لینگ فورڈ کہتے ہیں, یہ ایک انتہائی آلودہ خانہ جنگی ہے. ہمیں اب یہ ہیلا سازی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم شہریوں کی زندگی بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سینٹ نے یہ قراردادیں اس موقع پر منظور کی ہیں جب سویڈن میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام یمن کے متحارب گروپوں کے درمیان صلح صفائی کے سلسلے میں مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. ادھر واشنگٹن میں ایک ممتاز سینیٹر برنی سینڈرز نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہے, پوری دنیا کو بتا دیں کہ امریکہ اس کرۂ ارض پر ہونے والی بدترین انسانی تباہی کا حصہ نہیں بنے گا. یمن کے بارے میں سینٹ کی قرارداد اس کے دائرہ اختیار میں ہے, تاہم فی الحال اس کی حیثیت علامتی ہے کیونکہ ایوان نمائندگان میں اس ماہ اس کے بارے میں ووٹنگ کا امکان نہیں ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی اور ہم نیو یارک چلتے ہیں جہاں سے ہمیں علی اکبر مرزا نے جوائن کیا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ کانگریس کے لیے امیدوار رہے ہیں اور برنی سینڈرز کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا ہے. علی اکبر مرزا, پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سویڈن میں جو کانفرنس ہوئی بڑی خوش آئین ہے کہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں یمن میں ان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا. اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں امریکہ کے سینیٹرز کا کیا کردار تھا, خصوصاً ڈیموکریٹک سینیٹرز نے کیا کام کیا؟
دیکھیں کردار اصل میں عوام کا رہا ہے. یہ یقیناً صحیح ہے کہ یو ایس سینٹ میں برنی سینڈرز نے سب سے بڑھ کر اور بعد میں خشوگی کے مرڈر کے بعد کچھ اور لوگوں نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں کانگریس وومین تلسی گیبرٹ جو کہ 2020 میں متوقع صدارتی امیدوار بھی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے، پرائمری میں انتخابات لڑنے کے لیے سلسلے میں ان کے نام لیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے یقیناً کام کیا، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ یمن کی وار 3 سال سے چل رہی ہے، وہاں خانہ جنگی سے شروع ہوئی اور پھر سعودی عرب نے بیکنگ کرنی شروع کر دی، اور پھر جب سے اور اوباما صاحب نے بھی اپنے صدارت کے آخری سال میں یمن کی جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دیا، پھر ٹرمپ کے آنے کے بعد تو یہ بالکل ہی اس گھوڑے نے ایک وحشی اور جنگلی گھوڑے کی شکل اختیار کر لی اور بری طرح یمن کے لوگوں پر حملے شروع کر دیے۔ لیکن امریکہ میں صرف اور صرف برنی سینڈرز یا تلسی گیبرٹ، سینیٹر برنی سینڈرز یا کانگریس میں تلسی گیبرٹ، یہی لوگ تھے جو لوگ اس جنگ کے خلاف بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اکا دکا لوگ تھے، لیکن یہ مین لیڈنگ وائس تھی، لیکن باقی کوئی اس بات کو سن نہیں رہا تھا۔ لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے سوشل میڈیا کو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور عوام کو امریکہ کے، کہ جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ سعودی عرب کیا مظالم کر رہا ہے یمن میں، اور سوشل میڈیا کی پاور کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ بات زیادہ پاورفل ہوئی ہے، اور اس نے مجبور کیا امریکی سیاستدانوں کو، اور پھر اس معاملے میں جسے کہا جاتا ہے کہ تابوت میں آخری کیل جس چیز نے ٹھونکی وہ خشوگی کا مرڈر تھا۔ لیکن خشوگی ایک آدمی ہے، سعودی عرب میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہیں سعودی عرب کی وجہ سے، اور امریکہ جو ان کو اسلحہ دے رہا ہے، ٹرمپ صاحب جو ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، اور برطانیہ جو ان کو اسلحہ دے رہا ہے، وہاں کی وزیر اعظم میں جو ان کو اسلحہ دے رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ تباہی بربادی کا شکار ہیں، قحط کا شکار ہیں، کے لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہیں۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ امریکی حکمرانوں نے، نہ سینٹ کے لوگوں نے نہ کانگریس کے لوگوں نے کوئی اپنا صحیح رول ادا کیا، تاکہ یہ سارا معاملہ خشوگی ایک آدمی کے زندگی پہ آ گیا۔ اور فائنلی امریکن میڈیا نے اس پہ بولنا شروع کیا، کیونکہ امریکن میڈیا بہت ہی غلط کردار ادا کرتا ہے کہ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کا ایک صحافی مر گیا تو انہوں نے اس سلسلے میں بات کرنی شروع کی، تو اس کی وجہ سے فضا پلٹی۔
جی بالکل،
یہ ایک اچھا قدم ہے،
بہت اچھا قدم ہے۔ اور اس وقت ہم امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر حیدر مہدی کی طرف آتے ہیں۔ پروفیسر حیدر مہدی، ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکی سینٹ نے جمعرات کو ایک قرارداد منظور کی کہ امریکہ جس طرح سے سعودی عرب اور یو اے ای کا فوجی کیمپین ہے یمن میں، اس کو ختم کیا جائے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر امریکہ سعودی عرب کی فوجی مدد نہیں کرتا یمن میں، تو سعودی عرب کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا کہ اس وقت جو حوثی باغی ہیں ان پر اپنی بامبنگ جاری رکھیں؟
دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے جو پریویس مہمان تھے اس پروگرام میں، ان کی آخری کچھ باتیں سنی ہیں، ان سے کچھ اختلاف بھی کرتا ہوں، لیکن اصل بات جو زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 56 پیپل سینیٹرز نے، جن میں ریپبلکن بھی شامل ہے، اس ریزولوشن کو فیور کیا ہے، 41 اگینسٹ اس کے ہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کیوں آخر ہو رہا ہے؟ اس میں دو وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ امریکن سینٹ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو وار پاورز ہیں ان کو ختم کیا جائے، لہذا ایک ڈومیسٹک ایشو ہے، اس کا اتنا اثر انٹرنیشنل پالیٹکس پر نہیں ہوگا۔ یہ امریکن سینٹ کے جو ممبرز، اس یہ ان بائنڈنگ ریزولوشن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب اگلے مہینے سینٹ میں مور ڈیموکریٹس آئیں گے تو یہ شاید ایز اے لا بھی پاس نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا اثر بین الاقوامی جو سیاست ہے اس پر نہیں ہوگا۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خلاف ایک تحریک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ امریکن میڈیا اور امریکن گورنمنٹ لپ سروس بہت دیتی ہے بہت سی باتوں کو، لیکن یہ ایک مورل اتھارٹی کو شو کرنے کے لیے کیا گیا ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کا اثر اتنا وسیع نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ دنیا میں یہ جو ٹریڈیشن ہے کلونیلزم، نیو امپیریلزم کی، کہ ہر مسئلے کو فوج سے حل کیا جائے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ہم انسانی تحریک میں، انسانی تمدن کی تحریک میں بہت آگے چلے گئے ہیں. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ فوج جو ہے، فوج کشی جو ہے، اس کو ختم کر کے باہمی رضامندی اور بات چیت سے مسائل کو حل کیا جائے. میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ کو اس وقت، چونکہ آپ کو معلوم ہے سویڈن میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، یمن اور سعودی عرب کی جو جنگ ہے اس میں بہت اچھے کچھ فیصلے ہوئے ہیں، اس میں امریکہ شامل ہو اور پوری ایک پارٹی سے نہیں، کانفلکٹ میں جتنی پارٹیز ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سے مل کر ایک کوشش کی جائے کہ اس خطے میں امن قائم کیا جائے. امن قائم کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور باقی جو دوسری باتیں ہو رہی ہیں، جیسے میں نے کہا یہ ایک ڈومیسٹک موو ہے، اٹ از ٹو شو دیٹ امریکنز آر مورلی سپیریئر، بہت سی ایسی باتیں ہیں.
بالکل، بڑا دلچسپ آپ نے نقطہ اٹھایا، کیونکہ میں علی اکبر مرزا سے یہی سوال کرنا چاہوں گی. یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور کانگریس کے لیے امیدوار رہے ہیں. علی اکبر مرزا، آپ بتائیے کہ یمن سے نکلنے کا جو یہ ایک ووٹ ہے، یہ کس حد تک امریکہ کی داخلی سیاست کا حصہ ہے؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ڈیموکریٹس ہاؤس کو ٹیک اوور کر رہے ہیں، اور کیونکہ سینٹ نے، امریکی سینٹ نے بھی ووٹ دیا ہے، تو نظر تو آ رہا ہے کہ کوئی لیجسلیشن بنے گی جس کے تحت امریکہ سعودی عرب کو یمن کے لیے فوجی امداد دینا چھوڑ دے گا. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟
جی، پہلے تو یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دوسرے مہمان میری کس بات سے اختلاف کر رہے تھے، کیونکہ میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ اس ریزولوشن سے کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا یا جنگ کی صورتحال ایک دم ختم ہو جائے گی یا یہ ڈومیسٹک پالیسی کا حصہ نہیں ہے. میں نے تو صرف یہ کہا کہ یہ ایک پہلا خوشائند قدم ہے، یقیناً، اس لیے کہ جہاد کی بھی کئی قسمیں ہیں جو ہمیں بحیثیت مسلمان بتایا جاتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ کم از کم لفظ تو بولو، آواز تو بلند کرو ظلم کے خلاف. تو یہ ایک خوشائن ختم ہے، اور یہی میں نے کہا ہے، اور میں نے یہی کہا ہے کہ 3 سال سے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی، میں نے یہی کہا ہے. تو مجھے نہیں معلوم انہوں نے کس بات سے میری اختلاف کیا ہے. بہرحال اس طرف آتے ہوئے کہ یہ پولیٹیکل اثرات کیا ہوں گے، تو دیکھیے جہاں تک اس ریزولوشن کا تعلق ہے، اس کو خالی ڈیموکریٹس نے نہیں سپورٹ کیا، اس میں ریپبلیکنز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد موجود ہے. اور یہ صحیح ہے کہ اب جو جنوری کے بعد نئی سینٹ ہوگی، اس میں ریپبلیکن کی تعداد 2-3 ووٹوں سے اور بڑھ جائے گی، لیکن بات وہی ہے کہ ریپبلیکنز تو اس معاملے میں اب فائنلی ساتھ ہیں ڈیموکریٹس کا، کیونکہ یہی 2 ڈیموکریٹس تھے، برنی سینڈرز کانگریس میں، تلسی گیبرٹ، اور ریپبلکن کی سائڈ سے رینڈ پال، جو ہمیشہ اس معاملے پہ یمن کی جنگ کے خلاف بولتے رہے ہیں. تو اگر وہاں پر ریپبلکن کی اکثریت بھی ہوگی تو اس سے بھی اس ریزولوشن کو آگے بڑھانے میں، یہ تو ابھی ظاہر بات ہے کہ ایک ریزولوشن ہے، اس کے بعد وار پاورز کو ختم کرنے کے لیے بات ہوگی، لیکن اس کے لیے سینٹ میں ریپبلکنز کافی ہوں گے جو ڈیموکریٹس کا اس حوالے سے ساتھ دیں گے، کیونکہ فضا ایک عوام میں بن چکی ہے یمن کی جنگ کے خلاف اور سعودی حکمران کے خلاف. کانگریس میں جہاں تک تعلق ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں، تو وہاں تو ڈیموکریٹس کی اکثریت ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں پر بھی یہ ریزولوشن کے پاس ہونے کے اب چانسز یقیناً ہیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ بھائی ڈومیسٹک پالیٹکس میں اور یہ دکھانے کے لیے کہ مورال ریسپانسبلٹی وغیرہ، تو بھائی یہ تو ساری دنیا کی حکومتیں کرتی ہیں، پاکستان سے لے کر، ایران سے لے کر، سعودی عرب سے لے کر، ہر طرف سے. سعودی عرب تو اب ننگا ہو گیا ہے یہ محمد بن سلطان کی حکومت میں، وہ تو انہوں نے قسم کے لحاظ کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے. تو یہ تو ثانوی باتیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے سچ. بات یہ ہے کہ کیا اس کا اثر پڑے گا؟ یقیناً ایک جب امریکہ،
بالکل اثر پڑے گا،
ایک آواز بلند ہوتی ہے تو دنیا کے اقتدار،
بالکل صحیح ہے. اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک علی اکبر مرزا اور امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر حیدر مہدی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن، پروڈیوسر گل رخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ الرجی بظاہر ایک معمولی سی بیماری لگتی ہے، مگر اس کی تکلیف بہت زیادہ اور اس کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الرجی ہے کیا؟ یہی سوال ہم نے ڈاکٹر شاہد رندھاوا سے کیا، جو فلوریڈا میں الرجی اور امیونالوجی کے ماہر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الرجی کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، الرجی جو ہے ایسی جو کرونک کنڈیشنز ہیں ان میں سب سے کامن ایک کنڈیشن جو ہے وہ الرجی ہے، جو کامنلی بڑی بینائن فارم ہے جس طرح نیزل الرجی کی صورت میں، یا لائف تھریٹننگ جس طرح اینافائلیکسس ہے جسے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی الرجی ایک امیون سسٹم کا تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ رسپانس ہے۔ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز، لمفوسائٹس اسے مشتمل ہے، وہ نارملی باڈی کو ڈیفینس ہے اگینسٹ جس طرح مختلف جراثیم ہیں ان کے خلاف، بیکٹیریا، وائرسز۔ ان کیس آف الرجیز جو باڈی ہے وہ غلطی سے جو نارمل بینائن سے، بے ضرر سے الرجنس ہیں، ان کو بھی خطرناک جراثیم سمجھ کے ان کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اس میں ہسٹامین جو ہے وہ ریلیزڈ ہوتی ہے، باڈی جو ہے وہ نارملی ہسٹامین پروڈیوس کرتی ہے، اور اسمال گرینیولس کی فارم میں ایک ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں، ماسٹ سیلز، اس میں اسٹور کر دیتی ہے۔ یہ سیلز آنکھوں میں، ناک میں، لنگز میں، اسکن کے اوپر اور ہمارے میدے اور انتریوں میں، جس کو گیسٹرو انٹیسٹنل سسٹم ہے، اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہمارا ان الرجنز ہیں، جس میں پالنز، فوڈ الرجنز، انسیکٹ بائٹس، اینیمل ڈینڈر، مولڈز جس کو فنگس بھی کہتے ہیں، سم ٹائم میڈیکیشنز، سم ٹائم لیٹیکس اور ڈسٹ مائٹس بھی ہیں، ان سے جب باڈی کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو باڈی ہسٹامین ریلیز کرتی ہے ان سیل سے۔ تو بیسیکلی یہ الرجک ریئیکشن باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے۔
الرجی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس بارے میں ڈاکٹر رندھاوا کہتے ہیں،
سب سے پہلے تو اس میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی الرجی ہے، ناک میں ہوگی یا آنکھوں میں ہوگی۔ جو ایک موسٹ کامن جو سمپٹم ہے الرجیز کا، دیٹ از اچی، لائک اچی آئیز، خارش، آنکھوں میں خارش، ناک میں خارش، اس کے بعد آنکھیں سے پانی نکلنا، ناک سے پانی نکلنا۔ ان کیس آف جب وہ لنگس کو افیکٹ کرتی ہیں تو جو لوگ جن کو ایزما ہوتا ہے ان میں ویزنگ، کاف، چیسٹ ٹائٹنس، شارٹنیس آف بریتھ، یہ سمپٹمس ہو جاتے ہیں۔ جب اسکن کو انوالو کرتی ہیں الرجیز تو اسکن میں لال رنگ کے جو خارش، یعنی کہ اس کو ہم ہائیوز کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بمپس شروع آ جاتے ہیں جو کسی بھی حصے پہ آ سکتے ہیں۔ چونکہ ہسٹامین ریلیز ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا سویلنگ بھی کاز کرتی ہے، لپ سویلنگ، ٹنگ سویلنگ، یہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن موسٹ کامن سمپٹم اسکن میں اچھی اسکن ہے اور تھوڑی سی ہائی، تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں جو یہ بمپس ہیں۔ کچھ لوگوں میں کچھ گھنٹے رہتے ہیں پھر دوبارہ نکل آتے ہیں, کچھ لوگوں میں کچھ دن رہتے ہیں اور کچھ لوگوں میں کئی یعنی کہ ویکس تک یہ نکلے رہتے ہیں.
مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. پیشکش یاسمین جمیل.